سیدا کربلا کربلا حق سیدا راستا کربلا کربلا.
اعوذ باللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین النبی المؤید والرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفی الامجد ابی القاسم محمد. الصلاۃ والسلام علی طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل
محمد وآل محمد
وأصحابه المنتجبين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد هو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. صلوات على الله صلى الله عليه وسلم. عزيزان ایمان، اسلامی اور عرفانی کتابوں کا جو مرکز اور محور ہے وہ محبت اور عشق ہے. عشق اور محبت، یہ وہ موضوعات ہے جو عرفانی کتابوں کا محور مانا جاتا ہے. عرفان اسلامی بھی اسی عشق کو عنوان بنا کر آگے بڑھتی ہے. کتب عرفانی میں عشق کا تذکرہ کیا گیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عشق کہتے کسے ہیں؟ بعض لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ لفظ عشق کا استعمال جو ہے وہ درست نہیں ہے، صرف محبت کا لفظ استعمال کرنا چاہیے. تو یہ لفظی جھگڑا ہوگا جس کا معنی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. اگر کوئی اختلاف رکھتا ہے تو وہ لفظ سے اختلاف رکھتا ہوگا، اور لفظ سے اختلاف بعض لوگوں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ لفظ صریحی طور پر قرآن میں ذکر نہیں ہوا ہے. لیکن ہم جسے عشق کہتے ہیں وہ در حقیقت شدت محبت کا نام ہے، جسے قرآن مجید نے اشد حباً کہا ہے، اسی کو ہم نے عشق کا نام دیا ہے. اب رہی یہ بات کہ عشق کا معنی کیا ہے، کہتے کسے ہیں، تو بعض عرفا نے کہا ہے کہ عشق کا معنی کون بیان کرے گا، اس لیے کہ یہ ایک محسوس کرنے والی کیفیت کا نام ہے، کوئی الفاظ میں بیان کرنے والی حقیقت نہیں ہے کہ جسے لفظوں میں بیان کیا جا سکے. تو جو عاشق نہیں ہے وہ کیا عشق کی تعریف کر سکتا ہے، وہ کیا محسوس کر سکتا ہے کہ جو عاشق ہے ہی نہیں. اب جو عاشق ہے وہ بھی اس لیے نہیں بیان کر سکتا کہ وہ خود شدت عشق میں ایسے گرفتار ہے کہ حقیقت عشق کو بیان نہیں کر سکتا. تو تو لہٰذا بعض حضرات نے کہا ہے کہ نہ عاشق عشق کی تعریف کر سکتا ہے نہ غیر عاشق عشق کی تعریف کر سکتا ہے. تو اب بتائیں کہ عشق کہتے کسے ہیں؟ یہ ایک مشکلات میں سے ہے. عموماً یہ لفظ اس لیے بھی اجنبی معلوم ہوتا ہے کیونکہ اسلامی عرفان سے دوری کی وجہ سے لوگ اس لفظ کو محسوس نہیں کرتے ہیں اور اس لفظ کا استعمال بھی بہت کم ہوا ہے. اب بالخصوص دینی محافل میں، دینی مجالس میں اس لفظ کا استعمال بہت کم ہوا ہے کیونکہ لوگوں کے ذہن میں آج سے 15-20 سال پہلے میں نے ایک خمسہ اس عنوان پہ پڑھا تھا، جیسا کہ مجھے یاد آ رہا ہے، یہ بارگاہ شبیر میں. تو اس زمانے میں لوگوں نے کہا تھا کہ یہ کون سی بحث لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ عشق اور عاشقی کی بحث، یاد ہے آپ کو؟ کہ کیونکہ یہ عناوین مجالس میں پیش نہیں کیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ جو ہے ان الفاظ سے بھی آشنا نہیں ہیں. یہ لفظ سنتے ہی کچھ مکروہات لوگوں کے ذہن میں آ جاتے ہیں یا عشق مجازی کا تصور لوگوں کے ذہن میں آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس لفظ کی صداقت اور اس سچائی سے لوگ دور ہیں، اس میں پائی جانے والی خوشبو اور اس کے اثرات سے لوگ غافل ہیں. لیکن چاہے آپ اسے شدت محبت کا نام دیں یا عشق کا نام دیں، ایک ہی بات ہے. محبت کے انتہائی عروج والے جذبے کا نام عشق ہے. اور کون ہے جو محبت سے انکار کرے کہ لفظ یا محبت غلط شے ہے؟ کوئی یہ بات نہیں کہہ سکتا. تو عزیزان گرامی، یہ بات ہے کہ عشق عشقہ کے مادے سے ہے، ایک ایسی گھاس کا نام ہے کہ جو پہلے اپنی جڑ کو مضبوط کر کے سر اٹھاتی ہے تو درخت کو ایسے اپنے گرفت میں لے لیتی ہے کہ پوری طرح سے اس پر بل کھاتی ہوئی اور اسے اپنی پوری طاقت کے ساتھ جکڑنا شروع کر دیتی ہے اور گھومتی ہوئی چلی جاتی ہے اور سر چڑھنے لگتی ہے، اس طرح سے کہ درخت کی شاخیں سوکھنے لگتی ہیں اور وہ پوری طاقت سے اسے اپنی جکڑ میں لے لیتی ہے. لہٰذا ایسی قوت کا نام عشق ہے کہ جہاں پر وہ حاوی ہو جاتی ہے اس طرح سے کہ پوری طرح سے چھا جاتی ہے، کہ اس کے بعد کسی اور شے کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے عشق ہوتا ہے، اسی کے حدود کا احاطہ اس طرح سے کر لیتی ہے کہ کوئی شے اس میں داخل نہیں ہو سکتی اور اس کی توجہ جو ہے کسی غیر کے طرف مرکوز نہیں ہو سکتی، اس طرح سے فوکس کر لیتی ہے اور اس طرح سے اس پر احاطہ کر لیتی ہے. تو اگر کسی حد تک ہم لغوی معنی کو سمجھتے ہوئے اگر آگے بڑھنا چاہیں گے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ عشق کائنات کے ذرے ذرے میں پایا جاتا ہے. اس کائنات رنگ بو میں ہم جدھر بھی نظر دوڑاتے ہیں وہاں عشق ہی عشق نظر آتا ہے. کائنات کا کوئی ذرہ محروم نہیں ہے دولت عشق سے، بلکہ ہر ذرے کی رگ و پے میں عشق کا لہو ہے جو دوڑ رہا ہے. بعض مفکرین نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر لفظ عشق کو، معنی و مفہوم عشق کو اگر دنیا سے اٹھا لیا جائے تو پہلے ہی دن انسانی معاشرہ بکھر کے رہ جائے گا اور دوسرے دن حیوانات دم توڑ دیں گے اور تیسرے دن درخت اپنی جگہ سے اکھڑ جائیں گے اور چوتھے دن جماعت اپنی جگہ چھوڑ دیں گے اور کائنات کا ذرہ ذرہ بکھر کے رہ جائے گا اور موجودات عالم فنا ہو کے رہ جائیں گے، پھر کوئی وجود باقی ہی نہیں رہے گا۔ یعنی یہ کائنات اگر منسجم نظر آ رہی ہے، ان کے درمیان میں ہم آہنگی نظر آ رہی ہے، تو یہ صرف اور صرف عشق کی وجہ سے ہے کہ جو کائنات عالم میں پائی جانے والی حقیقت کا نام ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ یہ کائنات جو پھیلی ہوئی ہے، بظاہر بکھری ہوئی ہے، یہ بکھری ہوئی کائنات ایک دوسرے سے جدا جدا یہ حقیقتیں کہ جس کا بظاہر دیکھا جائے تو کوئی تال میل نظر نہیں آتا، تو وہ کون سی حقیقت ہے، وہ کون سا حلقہ زنجیر ہے کہ جس نے ان بکھرے ہوئے ذرات کو آپس میں جوڑ دیا ہے کہ کوئی چیز کسی چیز سے الگ ہونے کے لیے تیار نہیں ہے اور سب ایک حلقہ زنجیر میں ہے۔ یہ پوری کائنات اگر آپ دیکھیں تو بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ زمین کا درختوں سے کیا رشتہ ہے، درختوں کا سمندر سے کیا رشتہ ہے، سمندروں کا ہواؤں سے کیا رشتہ ہے، ہواؤں کا فضاؤں سے کیا رشتہ ہے، زمین کا آسمان سے کیا رشتہ ہے، آسمان کا افلاک سے کیا رشتہ ہے، کہکشانوں کا آپس میں کیا ربط ہے، کیا ربط ہے کہکشانوں کا آپس میں، اور چاند کا سورج سے کیا رشتہ ہے، ستاروں کا آپس میں کیا تعلق ہے، اور پھر ان ستاروں کا زمین سے کیا تعلق ہے، زمین کا ان کہکشانوں سے کیا رشتہ ہے۔ یہ بظاہر دیکھنے میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ پورا نظام ایک دوسرے سے جدا جدا حقیقتیں ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جماعت ایک الگ حقیقت کا نام ہے، پہاڑ ایک الگ حقیقت کا نام ہے، درخت ایک الگ موجود کا نام ہے۔ دیکھنے میں تو ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ حیوانات ایک الگ ہیں اور انسان الگ ہے، جانور الگ ہے، ایسا ہی محسوس ہوتا ہے۔ لیکن اگر ایسا ہی ہے کہ ہر چیز الگ الگ ہے، تو پھر ان کو آپس میں جوڑنے والی حقیقت کون سی ہے کہ جو ایک جگہ سب نظر آ رہے ہیں، نہ درخت زمین سے رشتہ توڑنے کے لیے تیار ہے، نہ درختوں کا ہواؤں سے رشتہ ٹوٹ سکتا ہے، نہ ہواؤں کا فضاؤں سے رشتہ ٹوٹ سکتا ہے، اور نہ ہوا کا ابر سے رشتہ ٹوٹ سکتا ہے، نہ ابر کا سمندر سے رشتہ ٹوٹ سکتا ہے، ہے نا؟ تو اس طرح سے پانی زمین کے ساتھ مخلوط ہو چکی ہے، اور زمین پر درخت اگے ہوئے ہیں، اور ان درختوں سے حیوانوں نے رشتہ جوڑ رکھا ہے، اور حیوانوں کو انسان اپنے لیے استعمال کرتا ہے، تو سب کے سب ایک ہی خانوادے کے افراد نظر آتے ہیں، یہاں تو کوئی غیر نظر نہیں آتا۔ تو یہ ایک ہی گھر میں، ایک ہی جگہ پر مختلف اقسام کی مخلوقات ایک ساتھ زندہ کیسے ہیں، اور آپس میں ان کے درمیان میں اختلاف کیوں نہیں ہو جاتا، سب ایک دوسرے سے منہ پھیر کیوں نہیں لیتے، کیوں پانی مٹی سے اپنا رشتہ توڑ نہیں لیتی، اور کیوں زمین درختوں سے اپنا ناتا نہیں توڑ لیتی۔ تو سوال یہ ہے کہ ان کے درمیان محبت کس نے ایجاد کی ہے، ان کے درمیان ربط کس نے قائم کیا ہے؟ یہ عشق ہی تو ہے کہ بکھرے ہوئے اجزاء کو جس نے جوڑ کر ایک پیکر کی شکل میں ڈھال دیا کہ پورا نظام شمسی بن کر ایک نظام واحد بن گیا۔ یعنی بکھری ہوئی کائنات میں کوئی حقیقت ایسی ہے کہ جو انہیں بے ربط نہیں ہونے دیتی، جو انہیں ایک دوسرے سے جدا ہونے نہیں دیتی، اور ان کی جدائی ان کی موت ہے، ان کے انسجام میں ان کی حیات ہے، آپس کے رشتے ہی سے ایک دوسرے کی حیات جڑی ہوئی ہے، حیات ایک دوسرے سے وابستہ ہے، کوئی موجود کسی سے بے نیاز نہیں ہے، کوئی کسی سے بے ربط نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، کوئی انسان بغیر اپنے نوع انسان کے زندہ نہیں رہ سکتا، کوئی زندہ نہیں رہ سکتا۔ انسان کی طبیعت میں، اس کی فطرت میں، اس کے تقاضے، اس کی ضرورتیں جو پوری ہوتی ہیں نوع انسان ہی سے پوری ہوتی ہیں۔ انسان بغیر انسانوں کے نہیں رہ سکتا، انسان بغیر درخت کے نہیں رہ سکتا، اور انسان زمین سے رشتہ نہیں توڑ سکتا، افلاک سے ناتا نہیں توڑ سکتا۔ یہ ساری ضرورتیں ایک دوسرے کو آپس میں ملائی ہوئی ہے، لیکن یہ صرف خود غرضیاں نہیں ہیں بلکہ ان کے درمیان ایک سچی محبت ہے، ان کے درمیان ایک سچا عشق ہے، جس کی وجہ سے کوئی کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، کوئی کسی کو زہر آلود کر کے ان کی زندگیوں کو مٹاتے نہیں۔ اگر افلاک ناراض ہو جائیں زمین کی مخلوقات سے، زمین اگر ناراض ہو جائے ہواؤں سے، تو آپس میں یہ تال میل ختم ہو جائے گا اور دنیا ویرانیوں میں تبدیل ہو جائے گی، دنیا ویرانیوں میں تبدیل ہو جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا کو جو جوڑا ہے وہ عشق کی فطرت سے جوڑا ہے، اور ہر ذرے کے وجود میں عشق کی دولت مرحمت فرما دی ہے۔ اگر ذرات کائنات میں عشق کا جذبہ نہ ہوتا تو کوئی موجود آگے بڑھنے سے پہلے ہی دم توڑ دیتا۔ ہر موجود میں کمال یابی کی تمنا ہے یا نہیں ہے؟ وہ نہال جو زمین کے اندر دفن کیا جاتا، وہ دانہ جو زمین کے اندر دفن کیا جاتا ہے اور نہال کی شکل میں اوپر آتا ہے، تو بے قراری کے عالم میں سر اٹھاتا ہے، اس کے اندر کون سی خواہش ہے؟ تو اس کے اندر کمال یابی کی تمنا ہے۔ اگر کمال یابی کی تمنا دانوں سے ہٹا لی جائے تو دانا نہال کی شکل میں ڈھلے گا ہی نہیں، اور نہال کے اندر اگر عشق کا جذبہ نہ ہو تو وہ تناور درخت نہیں بن سکتا۔ معلوم یہ ہوا کہ زمین میں دفن کیے ہوئے دانے اگر کمال یابی کی تمناؤں سے بے بہرا ہو جائیں تو آگے نہ بڑھے۔ تو یہ تمنا اور عشق ہی کا جذبہ ہے کہ ہر موجود کو اپنی بقا سے محبت ہے، اپنی بقا سے عشق ہے، وہ چاہتا ہے کہ زندہ رہے، آگے بڑھے، آگے بڑھے، آگے بڑھے۔ اگر یہ آگے بڑھنے کا جذبہ نہ ہو تو کوئی بھی موجود آگے ہی نہیں بڑھ سکتا۔ ہر موجود اپنے اندر نقص کا احساس کرتا ہے تو کامل ہونے کی جستجو میں لگ جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر ذرے میں کمال مطلق سے عشق پایا جاتا ہے، جمال مطلق سے عشق پایا جاتا ہے۔ وہ کمال مطلق کا عشق ہے جو ہر ذرے موجود میں پایا جاتا ہے، اور اسی کی طرف آگے بڑھنے کے لیے، اسی کمال کی طرف آگے بڑھنے کے لیے، اسی قدرت سے استفادہ کرتے ہوئے ہر موجود بس آگے بڑھ رہا۔ کہاں جا رہے ہیں یہ دنیا کہاں جا رہی ہے؟ ان کے اندر کون سی تمنا ہے؟ یہ کس سے ملنے کے لیے بے قرار ہے؟ یہ ان کے اندر جو تمنا ہے وہ کون سی تمنا ہے؟ وہ کون سا عشق ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ کمال مطلق کے عشق میں آگے بڑھ۔ اگر کمال مطلق سے عشق نہ ہوتا تو یہ نہال وہیں پہ دم توڑ دیتا، درخت بننے کی اتنی صعوبتیں برداشت نہ کرتا کہ راہ عشق میں وہ اتنی صعوبتیں برداشت کر رہا، ہوا کے جھکڑ کو برداشت کر رہا ہے، طوفانوں کا مقابلہ کر رہا ہے، ہواؤں کا مقابلہ کر رہا ہے، بھوک پیاس سے لڑ رہا ہے۔ تو یہ جو موجود تمام موجودات سے لڑ کے جو آگے بڑھ رہا ہے اور ان سے تال میل کرتے ہوئے جو آگے بڑھ رہا ہے، تو عشق کا جذبہ ہی تو ان کے اندر پایا جاتا ہے۔ کائنات کی تخلیق ہی حرکت حبی کا نتیجہ ہے۔ یہ کون سی چیز ہے جو مادے کو حرکت دے رہی ہے؟ کون ہے جو ڈھکل رہا؟ مادہ ناقص ہے، یہ ناقص مادہ کامل کیسے ہوتا ہے؟ وہ نطفہ جو شکم مادر میں آتا ہے وہ پیدائش کے موقع پہ ناقص ہوتا ہے، کمال کی تمنا اس نطفے کے اندر پائی جاتی ہے، وہ نطفے کے اندر عشق کا جذبہ اگر نہ ہوتا تو آگے بڑھنے کی تمنا کبھی نہ ہوتی کہ یہ نطفہ آگے بڑھ کر انسانی شکل اختیار کر لے اور شکم مادر میں ایک وجود مکمل ہو جائے اور یہ وجود زمین پہ آ کے پھر نفس کا احساس کرے تو پھر کمال کی طرف آگے بڑھتا چلا جائے۔ تو یہ کمال کی خواہشیں جو موجودات عالم میں پائی جاتی ہیں تو فطرت بشر اور غریزہ حیوانی میں اور کائنات کے ذرے ذرے میں جو کمال یابی کی تمنا ہے، یہ سب کا سب عشق مرحوم نے منت۔ اسلامی دنیا کا سب سے عظیم مفکر فارابی کہتا ہے کہ کائنات حرکت حبی کا نتیجہ۔ حب کیا ہے؟ کہ کن تو کنزن مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، اور فحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ اپنا تعارف کرواؤں۔ یعنی عشق چھپ کے نہیں رہ سکتا، محبت چھپائی نہیں جا سکتی، عشق کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ جب یہ محبت ہے تو محبت سر عام آ کے رہے گی، عشق ظہور پذیر ہو کے رہے گا۔ تو معلوم یہ ہوا فحببت ان اعرف فخلقت خلقت ان اعرف، کہ میں نے خلق کیا تو خلقت جو ہوئی وہ حب کے نتیجے میں ہوئی نا۔ کنت کنزن مخفیہ فحببت، جب میں محبت کی وجہ سے ہوا ہے، یہ محبت کا جذبہ ہے، یہ محبت کی وجہ سے تخلیق کا جو سبب بنا، جو شے تخلیق کو حرکت دیتی ہے، مادے کو جو ڈھکیلتی ہے حیات کی طرف، وہ اس حرکت کا نام حرکت حبی ہے، محبت کا نتیجہ ہے، لطف الہی کا نتیجہ ہے، حب الہی کا نتیجہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اپنی مخلوقات سے اتنی محبت ہے کہ جتنی ماں کو اپنی اولاد سے بھی نہیں ہوتی۔ خود ماں کو اولاد سے جو محبت پیدا ہوئی ہے، اس کی محبت کی ایک جھلک ہے، اس کی محبت کا ایک مظہر ہے کہ جو اس بات کو بتاتی ہے کہ بچے کا ماں سے جو رشتہ ہے، یہ رشتہ محبت ایجاد کرتا ہے۔ یہ محبت بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وجہ سے ہے، یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وجہ سے۔ تو کائنات کی تخلیق کا سبب محبت الہی ہے، عشق الہی ہے۔ یہ محبت اور عشق الہی سبب بنتی ہے تخلیق کائنات کی۔ اب یہ جتنے صفات حسنہ جو پیدا ہوتے ہیں انسان کے اندر، ان سب میں عشق کا جذبہ کار فرما ہے۔ اگر یہ محبت و عشق صفات حسنہ سے نہ انسان کے اندر پیدا ہو تو کہا یہ جاتا ہے کہ عشق کیمیا ہے، عشق کیمیا ہے۔ کیمیا کا مطلب کیا ہے؟ جو حقیقتوں کو بدل دے، جو حقیقت کو بدل دے، جو ماہیت کو بدل دے، اس کا نام ہے کیمیا۔ یعنی ایک بخیل کو سخی بنا دے، ایک سست رفتار انسان کو تیز رفتاری میں بدل دے، دوڑا دے، بیٹھے ہوئے انسان کو اٹھا دے، اٹھے ہوئے انسان کو دوڑا دے، اس کیفیت کا نام عشق اور محبت ہے۔ کوئی چیز ہے نا، تو یہی وہ جذبہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اپنی ماہیت بدل دیتا ہے۔ علم سے عشق نہ ہو تو کوئی جاہل عالم نہ بن سکے، کوئی اگر سخاوت سے عشق نہ ہو تو کوئی بخیل سخی نہ بن سکے، اگر شجاعت سے عشق نہ ہو تو کوئی بزدل شجاع نہ بن سکے، ہے نا۔ اگر عفت و عصمت سے محبت و عشق نہ ہو تو بہرہ روی کے شکار عصمت و طہارت کے راستے پر گامزن نہ ہو۔ یہ سب کے سب اپنی جو ماہیتوں کو بدل رہے ہیں، یہ سب عشق کا کرشمہ ہے، محبت کا کرشمہ ہے.
نفرت کی وجہ سے بزور کوئی چیز حاصل نہیں کی جا سکتی، ہر چیز محبت سے حاصل کی جا سکتی ہے، نفرت سے کوئی چیز حاصل نہیں کی جا سکتی. نفرت انسان کے اندر تمنا نہیں ایجاد کر سکتی ہے، حضور کی خواہش نہیں پیدا کر سکتی ہے، اور سختیوں پر ڈٹے رہنے کا، نفرت کی وجہ سے کوئی سختیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، بلکہ محبت جس سے ہوتی ہے اسی کے لیے انسان سختیاں برداشت کرتا ہے.
اللہ اکبر، رسالت، رسول اللہ،
میر انیس نے بھی تبا آزمائی کی اس عرصے میں. ابھی شعر ان کا ذہن میں نہیں آ رہا ہے، لیکن مفہوم ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ محبت ہر انسان نہیں کر سکتا، یہ وہی کر سکتے ہیں جو کھانا برباد کرتے ہیں، جن کے لیے، جو اس کے لیے تیار ہے کہ ہر چیز کا مقابلہ کر سکیں، وہی لوگ راہ محبت میں قدم رکھ سکتے ہیں. بزدل اور کمزور لوگ راہ محبت و عشق میں قدم نہیں رکھ سکتے. یہ ان کا کام ہے کہ جو ہر چیز کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے اور اپنی چاہت سے کرتے ہیں. دیکھیے، آپ میں بہت سارے لوگ یہاں ڈاکٹر ہوں گے، انجینئر ہوں گے، ان میں سے کون ایسا ہے کہ جو ڈاکٹر بننے کی خواہش رکھتا تھا اور نفرت کے ساتھ مطالعہ کرتا ہو؟ جس کو خواہش تھی انجینئر بننے کی، جس کو خواہش تھی ڈاکٹر بننے کی، اس نے رات رات مطالعہ کیا ہے اور کتابیں پڑھی ہیں، اساتید کے پاس زانوئے ادب طے کیا ہے، کتابوں میں سر کھپایا ہے، پوری پوری رات کمر جھکا کے اس نے مطالعہ کیا ہے، آنکھوں کی بینائی سلب ہوتی رہی لیکن عشق کتابوں سے ٹوٹا نہیں، رشتہ کتابوں سے ٹوٹا نہیں، بلکہ محبت کے ساتھ. یہ جو کمال یابی کے جو عشق تھا نا، اس منزل تک پہنچنے کا جو عشق اور جذبہ تھا، اس نے مجبور کر دیا کہ وہ مطالعہ کرے، وہ پڑھے، وہ لکھے، لیکن محبت کے ساتھ. سختیاں برداشت کر رہے ہیں کس لیے؟ کیونکہ محبت ہے نا. ڈاکٹر بننے سے محبت ہے، تو اس محبت کو حاصل کرنے کے لیے سختیاں برداشت کر رہے ہیں. ایک منصب ہے، اس کو پانے کے لیے سختیاں برداشت کر رہے ہیں. یہ سختی نظر نہیں آ رہی ہے. امتحان کی مشکلات نظر نہیں آ رہی ہے. کیوں؟ عشق ہے اس لیے. اگر کسی کو ڈاکٹر بننے کا عشق نہ ہو، کسی کو ماہر نفسیات بننے کا عشق نہ ہو، کسی کو طبیب بننے کا عشق نہ ہو، کسی کو جو ہے عالم بننے کا شوق نہ ہو، کسی کو جو ہے فاضل بننے کا شوق نہ ہو، یہ شوق نہ ہو اگر انسان کے اندر، دیکھیے، اگر شوق نہ ہو انسان کے اندر، تو پھر آپ بتائیے کہ وہ چیز حاصل کیسے ہوگی. عشق کے آنے سے پہلے شوق ہوتا ہے، شوق جب بڑھتا ہے تو عشق میں تبدیل ہو جاتا ہے، محبت جب مقام عروج میں پہنچتی ہے تو عشق میں تبدیل ہو جاتی ہے، پھر ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے. کون سی مشکل ہے جو آسان نہ ہو؟ کون سی مشکل ہے جو آسان نہ ہو؟ اور فرمایا آپ نے، تو عزیزان گرامی، یہ عشق جو کیمیا ہے، اس کے جو اثرات ہیں، اثرات اور فوائد عشق، اثرات عشق اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ وہ لاپرواہ لڑکی جو شادی سے پہلے اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ شادی کے بعد صبح سویرے اٹھ جاتی ہے، کیونکہ وہ اپنے لیے نہیں جی رہی ہے، کسی کے عشق میں مبتلا ہے. شوہر جو لاپرواہ ہے، جو ابھی تک نہ نکما ہے، نہ کماتا ہے، نہ زحمت برداشت کرتا ہے، نہ جو ہے وہ مشکل برداشت کرتا ہے، نہ دکان پہ جاتا ہے، نہ جو ہے نوکری کرتا ہے، لیکن شادی کے بعد عشق کی وجہ سے وہ ایک ذمہ دار شخص بن جاتا ہے،
اور وہ لڑکی جو بچے کے تولد سے پہلے چیخ و پکار سے بھی نہیں اٹھتی ہے، وہ ایک بچے کے نحیف سی آواز پر جاگ جاتی ہے بجلی کی طرح۔ تو آخر یہ جب تک بچہ نہیں پیدا ہوا تھا تو گہری نیند میں تھی، لیکن جب بچے کی محبت ایجاد ہو گئی تو یہ آلودہ خواب بیدار ہو جاتی ہے بچے کی محبت میں، بجلی کی طرح جاگ جاتی ہے، رات بھر جاگتی ہے، سونے کا نام نہیں لیتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچے سے جو وابستگی ہو گئی ہے، جو بچے کا عشق اسے راتوں میں جگا رہا ہے، لیکن یہ جاگنے میں اسے تکلیف نہیں محسوس ہو رہی ہے، ایک قسم کی لذت محسوس ہو رہی ہے۔ بچے سے محبت جو پیدا ہو گئی ہے تو راتوں کی نیندیں جو ضائع ہو رہی ہیں، یہ جو بچے آپ اگر اٹھائیں تو نہیں اٹھیں گے، لیکن بچہ اگر جگا دے تو ضرور ماں جاگے گی اور نفرت بھی نہیں کرے گی، نفرت بھی نہیں کرے گی۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ مامتا ماں کی وہ دولت ہے جو گھٹتی ہی نہیں، باپ تھک جاتا ہے ماں پیار سے تھکتی ہی نہیں، کیونکہ ایک قسم کا لگاؤ اور ایک قسم کا جذبہ عشق پیدا ہو گیا، محبت پیدا ہو گئی، بچے سے عشق ہے، بچے سے محبت ہے۔ تو اس بچے کے عشق نے ماں کی تقدیر بدل دی، اس کی ماہیت میں تبدیلی لے آئی، پوری ماہیت بدل دی، کیونکہ عشق ہے، تکلیف نہیں معلوم ہوتی، سختی یقیناً تکلیف ہے، یقیناً سختی ہے، راتوں میں جاگنا تکلیف ہے۔ جب گہری نیند میں انسان سو جائے اور بچہ جگا دے تو یہ تکلیف دہ بات ہے کہ نہیں؟ اگر یہ غیر کا بچہ ہو تو اٹھ کے اتنا مارے کہ بچہ مر جائے اور کہے کہ میں مجھ پہ غفلت طاری ہو گئی تھی اور غصہ آ گیا تھا تو میں نے پڑوسی کے بچے کو مار دیا۔ تو پڑوسی کا بچہ روئے تو تکلیف ہوتی ہے، اور جب اپنا بچہ روئے تو دل میں درد ہوتا ہے، دوسرے کا بچہ روئے تو سر میں درد ہوتا ہے۔ تو یہ کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ دل میں درد جو ہو رہا ہے، اس کے اندر محبت کی وجہ سے کسک محسوس نہیں ہو رہی ہے، درد محسوس نہیں ہو رہا ہے۔ یہ موضوعات بہت تفصیلی ہے، بہت تفصیلی ہے۔ میں نے اپنی کتاب فلسفہ عشق میں بہت سارے موضوعات کو چھیڑا ہے، آپ اس میں مطالعہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے جو اتنا طویل موضوع ہے کہ جسے چند لفظوں میں نہیں سمیٹا جا سکتا۔ انشاءاللہ کل بھی اسی عنوان پر تقریر ہوگی، کہ کیونکہ موضوع ہی یہی ہے کہ کربلا اور عشق الہی، کربلا اور عشق الہی ہی ہمارا موضوع ہے۔ تو لہذا ہمیں عشق جب تک سمجھ میں نہیں آئے گا، عشق الہی بھی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ پہلے ہم عشق کو سمجھیں کہ عشق ہے کیا، اس کے بعد معلوم ہوگا کہ عشق الہی کسے کہا جاتا ہے۔ بچے کی محبت کو تو آپ نے درک کیا کہ اولاد سے محبت جب پیدا ہوتی ہے تو انسان کی ماہیت بدل جاتی ہے۔ اب اگر انسان کو اپنے خالق حقیقی سے کی محبت اگر پیدا ہو جائے تو پھر انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ جس سے ہمارا ربط جڑا ہوا ہے، یعنی جو ہمیں حیات ملی ہوئی ہے۔ دیکھیے عزیزان گرامی، ہم با حیات نہیں ہیں، ہماری اپنی حقیقت تو موت ہے۔ ہمیں جو حیات ملی ہے وہ سلسلہ حیات سے ربط جڑا ہوا ہے ہمارا، حیات ہمیں مسلسل عطا ہو رہی ہے اور ہم ذات حی القیوم سے جڑے ہوئے ہیں، یعنی ہر آن ہمیں حیات مل رہی ہے۔ تو جس جو ہمیں مسلسل حیات دے رہا ہے، اگر اس کی معرفت پیدا ہو جائے تو کیا اس سے عشق نہیں پیدا ہوگا؟ اس سے غفلت کی وجہ سے ہمارے اندر محبت اس کی ایجاد نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ ہم اس کے وجود سے آگاہ نہیں ہیں کہ جو ہمارے آنکھوں میں مسلسل روشنی عطا فرما رہا ہے، جو ہمیں مسلسل بصارت عطا فرما رہا ہے، جو مسلسل ہمارے کانوں کو سماعت عطا فرما رہا ہے، جو مسلسل ہماری زبان کو گویائی عطا فرما رہا ہے، جو مسلسل ہمارے قلب کی دھڑکنوں کو بڑھا رہا ہے اور ہمیں حیات نو عطا فرما رہا ہے، ہم اس موجود سے غافل ہیں۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ اللہ سے ہمارا کوئی ربط نہیں ہے، اس نے پیدا کیا اس کا لاکھوں شکر ہے، لیکن اب ہم اس پہ ڈیپینڈ نہیں ہیں، اس سے وابستہ نہیں ہیں، ہم اس سے کچھ حاصل نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارا اور اس کا جو رشتہ ہے وہ عمل کٹی ہوئی ہے ہمارے اور اس کے درمیان میں۔ تو عزیزان گرامی، اگر یہ حقیقت ہو تو آپ بتائیے کہ اگر حیات سے رشتہ ٹوٹ جائے، کیونکہ وہ ذات ہے کیا؟ وہ تو الحیات ہے، وہ تو الوجود ہے۔ جب الوجود سے رشتہ ٹوٹ جائے گا تو ہم موجود کہاں رہیں گے؟ اگر ہم موجود ہیں تو الوجود سے ہمارا رشتہ ہے، اگر ہم باحیات ہیں تو الحیات سے ہمارا رشتہ ہے۔ جو الحیات ہے اسی کا نام حی القیوم کی ذات ہے۔
اللہ اکبر،
ہمارے وجود کی گہرائیوں میں اگر ہم جا کے دیکھیں نا، ہماری فطرت تک ہم پہنچنے کی اگر کوشش کریں تو ہمیں احساس ہوگا کہ ہماری فطرت کے اندر خالق کائنات سے محبت ہے، لیکن ہم غفلت کے شکار ہیں، دنیا کی رنگینیوں میں کھوئے ہوئے ہیں۔ لیکن جب بھی ہم اس ڈپریشن سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ دنیا جب ہمیں موقع دیتی ہے سوچنے کا، جب ہمیں فرصت ملتی ہے، جب ہم اپنے وجود کے نگاہ خانوں میں جھانکنے لگتے ہیں، تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہماری ذات سے کسی کا رشتہ جڑا ہوا ہے، جس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے، جس کی یاد کو ہم بھلا نہیں سکتے، جس سے ہم تھوڑی دیر کے لیے بھی غافل نہیں رہ سکتے۔ جب پوری دنیا ہمارے لیے جب بیگانہ ہو جاتی ہے، جب انسان کی کشتی ساحل چھوڑ کر بھنور میں پھنسنے لگتی ہے اور دور دور تک کنارہ نظر نہیں آتا ہے، حیات کا سورج ڈوبتا ہوا جب محسوس ہوتا ہے اور کوئی زی نفس نظر نہیں آتا ہے کہ جو اسے سہارا دے سکے، جو اسے تسلی دے سکے، جو اسے انس دے سکے، جو اس کا ہمدرد کہلا سکے، جب دور دور تک کوئی نظر نہیں آتا، تو اور اس وقت بھی انسان جب اپنے وجود میں جھانکنے لگتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اب بھی کوئی ہے جو مجھے بچا سکتا ہے، اس بھنور سے مجھے آج بھی ہے کوئی جو مجھے نجات دے سکتا ہے۔ یعنی اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ ہم بے سہارا نہیں ہے، ہمارا رشتہ کسی باحیات سے جڑا ہوا ہے جو ہمیں اب بھی حیات عطا کر سکتا ہے۔ اب بھی ہے، یہی وجہ ہے کہ مسلمان ہو کہ کافر ہو، جب بھی انسان مایوس ہو جاتا ہے، نجات سے مایوس ہو جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو گڑ گڑا کے پکارتا ہے اور اسی کو آواز دیتا ہے، پروردگار حیات ختم ہو رہی ہے، تو حیات عطا فرما۔ تب اسے احساس ہوتا ہے کہ کوئی ہے جو مسلسل اسے حیات عطا کر رہا ہے۔ اب جو اسے مسلسل حیات عطا کر رہا ہے، اس سے اس کو کتنی محبت نہیں ہوگی؟ اس کی فطرت میں اپنی بقا سے محبت ہے یا نہیں، اور بقا اس کی وجہ سے ہے؟ انسان کو اپنی حیات سے محبت ہے یا نہیں ہے؟ انسان مرنے کے بعد بھی زندہ رہنا چاہتا ہے یا نہیں چاہتا؟ اس کا مطلب یہ ہے، اور انسان کبھی مرنا ہی نہیں چاہتا، تو یہ حیات سے جو محبت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حیات سے محبت ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اسے الحیات سے محبت ہے، اسے حی القیوم سے، بس یہ کہ وہ پہچانتا نہیں ہے کہ حی القیوم کون ہے۔ اسی لیے حدیث قدسی میں وارد ہوا کہ من عرفنی احبنی، جو مجھ کو پہچاننے لگتا ہے وہ در حقیقت مجھ سے محبت کرنے لگتا ہے۔ من عرفنی احبنی, جو مجھے پہچانتا ہے نا, جو نہیں پہچانتا ہے, جو بے معرفت ہے, جو بدبخت ہے, جو رحمت الہی سے دور ہے, جس کی آنکھوں پر غفلت کے پردے, جس کے دل پہ کجی آ گئی ہے, جو معرفت سے بے بہرا ہے, اس کا قلب نہیں دیکھ رہا, اندھا ہو گیا اس کا قلب, جو اسے دکھائی نہیں دے رہا ہے. اب اگر کسی کا قلب بیدار ہو اور اس میں معرفت پیدا ہو جائے, من عرفنی احبنی, جو مجھ کی جو میری معرفت حاصل کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرنے لگتا ہے, وہ من احبنی, اور جو مجھ سے محبت کرنے لگتا ہے, اشقنی, وہ مجھ سے عشق کرنے لگتا ہے, یعنی وہ محبت پر اکتفا نہیں کرتا. جب محبت ایجاد ہوتی ہے تو محبت عشق میں تبدیل ہو جاتی ہے. من احبنی اشقنی, یعنی شدت سے محبت, شدید محبت پیدا ہو جاتی ہے. اشد حبا للہ, اللہ سے شدید محبت کرنے لگتے ہیں. اللہ کے نیک بندے, مومن بندے, اس پر ایمان لانے والے, اس پر وابستہ رہنے والے, اس پر توکل کرنے والے اور اس کی ذات پہ بھروسہ کرنے والے, حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر کہنے والے, اس سے رشتہ جو جوڑ لیتے ہیں تو اس کی معرفت پیدا ہونے لگتی ہے. جب معرفت کا نور اس کے قلب پر پڑتا ہے تو یہ شعائے معرفت سے جب اس کا قلب بیدار ہوتا ہے تو محبت ایجاد ہو جاتی ہے, اور جب محبت ایجاد ہوتی ہے تو من احبنی اشقنی, جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرے عشق میں گرفتار ہو جاتا ہے. وہ من اشقنی اشقتہ, اور جو مجھ سے عشق کرتا ہے میں بھی اس سے عشق کرنے لگتا ہوں. من اشقنی اشقتہ, جو مجھ سے عشق کرتا ہے میں بھی اس سے عشق کرتا ہوں. وہ من اشقتہ قتلتہ, اور جسے میں جس سے عشق کرتا ہوں اسے میں قتل کر دیتا ہوں. قطرہ دریا کے سپرد ہو کہ اپنے آپ کو فنا کر لیتا ہے, اور جب تک فنا نہ کرے بقا میں نہیں تبدیل ہوتا. تو بقا حاصل کرنا ہے تو پھر فنا ہونا پڑے گا. تو کہا کہ میں جب اسے قطرے کو سمندر جب جذب کر لیتا ہے, گویا اسے قطرے کی موت ہوتی ہے, سمندر میں آ کے بقا ملتی ہے. من عاشقنی, جس سے میں عشق کرتا ہوں نا اسے میں قتل کر دیتا ہوں. قتلتہ, ومن قتلتہ, اور جس کو میں قتل کرتا ہوں, فعلیہ دیعتہ, اس کی دیت مجھ پر واجب ہو جاتی ہے. ومن علیہ دیعتہ, اور جس کی دیت مجھ پر واجب ہو جاتی ہے, فانا دیعتہ, میں اس کی دیت بن جاتا ہوں. میں اس کی دیت بن جاتا ہوں, میں اس کی بقا کی ضمانت بن جاتا ہوں. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق, جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب فنا ہونے والا ہے, جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. تب اندازہ لگائیے کہ جنہوں نے اللہ سے رشتہ توڑا وہ فنا ہو گئے. یہ کوئی مذاق نہیں ہے, دین کوئی دل لگی نہیں ہے, دین کوئی مذاق نہیں ہے, یہ حیات مذاق ہے, یہ کائنات ایک مذاق ہے, یہ حقیقت ہے. اگر یہ حقیقت ہے تو اس کا کوئی ہدف ہے, اس کا کوئی مقصد ہے. یہ اگر با حیات ہے تو الحی القیوم سے اس کا رشتہ ہے, ربط ہے, اور مسلسل حیات مل رہی ہے تو موجودات ہے. اگر حیات سے رشتہ ٹوٹ جائے تو کائنات عدم کے سناٹے میں غرق ہو جائے. اب اگر بقا چاہیے, تم اس سے جدا ہو جاؤ گے تو فنا ہو جاؤ گے. جو کچھ بھی تم اپنے پاس رکھو گے, جو دولت اپنے پاس رکھو گے وہ فنا ہو جائے گی. جس چیز کو توڑ کر تم اپنے پاس رکھ لو گے, زمین کو زمین سے الگ کر کے زمین کے حصے کو اپنے نام کر لو گے, وہ فنا ہو جائے گا. وہ دولت, وہ اقتدار، وہ چاہو حشم جو تم اپنے نام کرو گے وہ فنا ہو جائے گی. اگر اپنی دولت کو بقا کے حوالے کرنا ہے، باقی رکھنا ہے، تو بقا کے حوالے کر دو، اللہ کے حوالے کر دو. کیوں؟ اللہ باقی رہنے والا ہے. لہذا وہ دولت جو جیب میں ہے وہ ختم ہو جائے گی، جو اللہ کے ہاتھوں میں جائے گی وہ باقی رہ جائے گی. وہ اقتدار جو آپ کے ہاتھ میں ہے، وہ طاقت جو آپ کے ہاتھ میں ہے، وہ قوت جو آپ کے ہاتھ میں ہے، اگر آپ کے پاس رہے گی تو ختم ہو جائے گی. اگر اس طاقت و قوت کو اگر بقا عطا کرنا ہے تو اللہ کے حوالے کر دو، وہ طاقت باقی رہے گی، وہ قوت باقی رہے گی، وہ جذبے باقی رہیں گے، وہ عشق میں تبدیل ہو کے ہمیشہ کے لیے بقا حاصل کر لیں گے.
نعرہ حیدری، نعرہ محمدی، اللہ جل جلالہ و جل شانہ و طفیل معصومین علیہ السلام خروج دین سے بلند سلوان.
لوگ کہتے ہیں کہ اللہ بھی محبت کرنے کی چیز ہے، کہ اللہ سے بھی محبت ہو سکتی ہے، جو دکھائی نہیں دیتا کیا اس سے بھی محبت ہو سکتی ہے؟ ان کی نظر میں ایسا ہے کہ اللہ زندہ ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ. ان کی نظر میں اللہ معدوم ہیں، تو معدوم سے محبت ہو سکتی ہے؟ جو موجود نہ ہو اس سے محبت ہو سکتی ہے؟ جو دکھائی نہ دے اس سے محبت ہو سکتی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اللہ سے محبت کیا معنی ہے، اللہ سے عشق کیا معنی ہے؟ اللہ سے محبت کا امکان ہی نہیں ہے، اللہ سے عشق کا امکان ہی نہیں ہے. قرآن مجید کہتا ہے اللہ ہی محبت کے لائق ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی محبت کے لائق نہیں ہے. اب جس سے بھی ہماری محبت ہوگی اس محبت کی وجہ سے ہوگی. اگر وہ محبت ہے تو محبت ہوگی، اگر اس سے محبت نہیں ہے تو پھر آپ کی جو محبتیں اپنی محبتیں ہیں وہ خود غرضیاں ہیں، محبت نہیں ہے. یہ سب تملق ہے، محبت نہیں ہے. تم تملق کو بھی اخلاق سمجھتے ہو فراغ، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا. یہ تمہاری تملق ہے، تمہاری ضرورتیں ہیں. اگر ضرورتیں پوری ہوتی رہیں گی تو محبت باقی رہے گی، ضرورتوں سے رشتہ ٹوٹ جائے گا تو محبت ختم ہو جائے گی. ہم کو مولا عطا کر رہے ہیں تو مولا سے محبت ہے، جب مولا دینا بند کر دیں گے تو نعوذ باللہ مولا ہی کے مخالف ہو جائیں گے. جو آج تعریف کر رہے ہیں یہی برائی کرنے لگیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ دے رہے ہیں تو تعریف ہو رہی ہے، اور جب دینا بند کر دیں گے تو تعریف. اور اہل بیت، عزیزان گرامی، اگر اہل بیت عطا کر رہے ہیں، ہاں ہم ہر عطا کو سمجھتے ہیں کہ اہل بیت ہی عطا کر رہے ہیں، معلوم کرنا پڑے گا کہ جو ہمیں مل رہا ہے، جو دولت ہمارے ہاتھ میں آ رہی ہے، یہ کہاں سے آ رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے. یہ اگر اللہ کے پاس سے آ رہی ہے، کس کے پاس سے آ رہی ہے یہ دولت؟ کون ہمیں دے رہا ہے یہ دولت؟ یہ معلوم کرنا پڑے گا. اگر آپ کہتے ہیں اہل بیت ہمیں عطا کر رہے ہیں، اگر یہ عطائے زہرا ہیں، اگر یہ عطائے حسین ہیں، اگر یہ عطائے علی ہیں، تو یاد رکھیے عطائے علی اسی کو ہوتی ہے جو ثنائے خدا کرتا ہے، جو ثنائے پروردگار کرتا ہے اسے علی عطا کرتے ہیں، جو خود علی کی تعریف کرتے ہیں علی انہیں نہیں عطا کرتے. اور یہ روش اور سنت ائمہ ہے، یہ سنت ائمہ ہے، ائمہ کی ایک سنت ہے، وہ سنت یہی ہے، سنت میں تبدیلی نہیں آتی. ائمہ اپنا مزاج نہیں بدل سکتے، کیونکہ یہ مزاج الہی ہے، یہ مزاج الہی ہے. ان کو جو اللہ سے عشق ہے وہ حقیقی عشق ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم اللہ سے منہ بولا عشق کرتے ہیں، شاید اہل بیت بھی اللہ سے منہ بولا عشق کرتے ہوں گے. نہیں نہیں عزیز جانِ گرامی، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے حقیقی محبت کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ سے بہت قریب ہیں. ہم اللہ سے اس لیے محبت نہیں کرتے کیونکہ ہم اللہ سے بہت دور ہیں. یہ دوریاں نفرتوں میں بدل جاتی ہے. یہ جو تولا اور تبرا اسی کا نام ہے، قریب رہنے سے تولا ایجاد ہوتی ہے اور دور رہنے سے تبرا ہوتا ہے. یعنی دوریاں نفرتوں میں بدل جاتی ہیں. ہم کو اللہ سے کیوں نفرت ہے؟ اس لیے کہ ہم اللہ سے دور ہیں, ہم اللہ کو جانتے نہیں, ہم اللہ کو پہچانتے نہیں. عرفان نہیں تو محبت نہیں, محبت نہیں تو عشق نہیں, عشق نہیں تو قربت نہیں. تو یہ کائنات طبقات عالم جو تقسیم ہوئی ہے عزیزان گرامی, یہ صرف عشق کی وجہ سے تقسیم ہوئی ہے, کیونکہ عشق قرب عطا کرتا ہے. تو جتنا قرب عطا کرے گا اتنی ہی مخلوق گراں قدر ہوتی چلی جائے گی, اور جیسے جیسے عشق میں فاصلہ پیدا ہوتا چلا جائے گا قدرت کم ہوتی چلی جائے گی. تو اہل بیت علیہم السلام کو دنیا میں سب سے زیادہ عظمت کیوں ملی؟ عشق الہی کی وجہ سے ملی. اور یہی وجہ ہے, واقعہ میں آپ کے سامنے نظر کرتا ہوں کہ امام صادق مقام منا میں انگور تناول فرما رہے ہیں, سائل آتا ہے مانگتا ہے تو امام انگور گوشہ اس کے حوالے کر دیتے ہیں. گوشہ انگور جب حوالے کیا تو اللہ کی ثنا کیا, پروردگار تیرا شکر ہے. جب شکر خدا اس کی زبان سے سنا تو امام نے اور عطا کیا, اس نے اور ثنا کی, اس نے اور ثنا کی, اس نے اور شکر خدا بجا لایا. تو امام دیتے چلے گئے, دیتے چلے گئے, یہاں تک کہ سخاوت کے دروازے کھل گئے, عطا رک نہیں رہی ہے. آخر میں جب کثرت عطا کو دیکھا تو منہ سے نکل گیا, اللہ آپ کا شکریہ. اب جب کہا آپ کا شکریہ تو امام نے ہاتھ روک لیا. جب تک اللہ کی ثنا کرتا رہا, عطا کرتے رہے, جب ان کے لیے کچھ کہا تو خاموش ہو گئے. کہتے ہم سے محبت اگر اللہ کی خاطر ہو تو صحیح ہے, لیکن ڈائریکٹ ہم سے رشتہ جوڑ کے اللہ سے رشتہ توڑ کر ہم سے جوڑنے کی اگر کوشش کی جا رہی ہے تو یہ نادانی ہے, یہ بے وقوفی ہے. اگر تم ہمارے تک آنا چاہتے ہو تو اس ذریعے سے آؤ جس ذریعے سے ہم تمہیں قبول کریں گے, وہاں سے آؤ تو قبول کریں گے, مسجد کے دروازے سے آؤ تو قبول کریں گے, میکدے کے دروازے سے ہم تک آؤ گے تو ہم تمہیں قبول نہیں کریں گے, غیر خدا کے ذریعے سے آؤ گے تو ہم تمہیں قبول نہیں کریں گے اپنی بارگاہ میں. ہم تمہیں اس وقت قبول کریں گے جب تم اللہ کی بارگاہ سے آؤ گے. مسجد میں آ کر جب سائل نے آواز دی, اگر مسجد سے باہر آواز دیا ہوتا, اللہ کے گھر سے رشتہ توڑ کر کہا ہوتا تو شاید تعمل کرتے, لیکن یہاں سائل کو جو عطا کیا ہے, تو عزیزان گرامی مسجد میں اگر سوال ہو, حالت نماز میں اگر سوال ہو تو پھر عطا کا دروازہ کھل جاتا ہے. جب اللہ کے نام پہ مانگا جاتا ہے تو ضرور ائمہ دیتے ہیں, کیونکہ وہ جو دیتے ہیں وہ اللہ کے خزانے سے دیتے ہیں, اور اللہ کے خزانے کی چیز اللہ کے نام ہی سے دی جا سکتی ہے. کوئی جانور بغیر اس میں خدا کے اگر ذبح کیا جائے تو وہ مردار ہے, مردار ہے, کھانے کے لائق نہیں ہے. جس جانور پر ذکر خدا نہ لیا جائے وہ جانور حرام ہے. دنیا کی کوئی شے کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے بغیر اجازت پروردگار کے, کیونکہ یہ سب مخلوقات اس کی ہے, اس کی اجازت کے بغیر مخلوقات میں تصرف حرام ہے. دیکھیے وقت کافی گزر چکا ہے, بس میں عرض کروں کہ یہ جو جذبہ عشق ہے اس کی حفاظت کیجیے. یہی جذبہ عشق ہے جو اہل بیت پیدا کرنا چاہتے ہیں ہمارے اندر. وہ جو عشق اہل بیت ہمارے اندر پیدا ہوگا اللہ کی محبت کی وجہ سے, وہ سچا عشق و محبت ہوگا جس میں جو ہے خود غرضیاں نہیں ہوں گی, جس میں مفاد پرستیاں نہیں ہوں گی, جس میں یہ نہیں ہوگا تو دے تو تعریف کرے, نہ دے تو راستہ ہی بدل دے کہ یہاں حاجت پوری نہیں ہوتی ہم یہاں آئیں گے ہی نہیں, وہاں حاجت پوری ہو رہی ہے تو وہاں جائیں. یعنی حاجتیں دیوڑی پر بلا رہی ہیں, جذبہ عشق و محبت نہیں لا رہا ہے آپ کو. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہماری مرادیں پوری ہو رہی ہیں تو آ رہے ہیں، جب ہماری مرادیں پوری نہیں ہوں گی تو نہیں آئیں گے آپ کی چوک. یعنی آپ سے محبت نہیں ہے، مرادوں سے محبت ہے. اپنی مرادیں پوری ہونا ہے، اپنی تمنائیں پوری ہونا ہے، عشق نہیں ہے آپ کو. اگر وہ آپ سے مانگے، آپ نے جو رشتہ قائم کیا ہے آئمہ علیہ السلام سے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، وہ مانگنے کا رشتہ ہے آپ کا. آپ کا جو رشتہ ہے وہ اس لیے رشتہ جڑا ہوا ہے آپ کا کہ عطا ہو رہی ہے. اس لیے جب وہ آپ سے مانگنے لگے، اگر عشق ہے، عشق اگر صادق ہے، سچا عشق ہے نا، پیسے کی وجہ سے نہیں ہے، مل رہا ہے اس لیے نہیں ہے، بلکہ سچا عشق ہے، سچا عشق ہے تو کہا جائے گا کہ تم کو اپنی اولاد سے زیادہ محبت ہے یا ہم سے؟ آپ کہیں گے تیری محبت میں میں اولاد کو بھی قربان کر دوں گا، اور کبھی امتحان لے لیا جائے تو کیا ہوگا؟ ہے نا، ہم کہتے ہیں تیری راہ میں ہم پوری دولت لوٹا دیں گے، اگر مولا کہتے ساری دولت دے دو اس وقت کیا ہوگا؟ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں ہر بات، کیونکہ ہو سکتا ہے کبھی امتحان لے لیا جائے. کیونکہ ایوب نے ایسا کہا تھا، ایوب علیہ السلام نے ایسا ہی کہا تھا، پروردگار میں تیرا بندہ ہوں، میں تجھ سے عشق کرتا ہوں، میں تجھ سے محبت، میں تجھ سے اس لیے راضی نہیں ہوں کہ تو نے مجھے دولت عطا کی ہے، تو نے مجھے اولاد عطا کی ہے، تو نے مجھے باغات عطا کیے ہیں، اس لیے میں تجھ سے عشق نہیں کرتا. اگر تو باغات چھین بھی لے تب بھی میں تجھ سے عشق کروں گا، اگر تو اولاد چھین بھی لے تب بھی میں تجھ سے عشق کروں گا. تو شیطان نے کہا پروردگار ان کا امتحان لے ہی لے، ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ تیرے خالص بندے جھوٹ موٹ کہتے ہیں یا حقیقت میں یہ تیرے چاہنے والے ہیں، ہم کو بھی تو دکھا دے. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اللہ نے کہا ٹھیک ہے، ہم امتحان لے لیتے ہیں. اگر آپ پڑھے ہوئے ہیں تو امتحان سے کیوں گھبرا رہے ہیں؟ ایک لڑکا کہہ رہا تھا میرے امتحانات چل رہے ہیں، میں نے کہا سال بھر پڑھا نہیں ہے کیا؟ اگر سال بھر پڑھا ہے تو پھر امتحان سے کیوں گھبرا رہے ہیں؟ کہتے کہ جس وقت چاہو امتحان لے لو، سال بھر سے پڑھ رہا ہوں. لیکن اسکول کو بے وقوف، اسکول والوں کو بے وقوف بنانے کے لیے، ماں باپ کو بے وقوف بنانے کے لیے روز اسکول جا رہے ہیں، پڑھ کے نہیں آ رہے ہیں، ایک کان سے ٹیچر کہہ رہے دوسرے کان سے نکال رہے ہیں، وہیں سن کے وہیں کان سے نکال کے واپس آ گئے، حاصل کچھ نہیں کیا، مقام امتحان میں آ کے فیل ہو جاتے ہیں سب، کیونکہ پڑھتے نہیں ہیں، جھوٹ کہتے ہیں، جھوٹ موٹ کہتے ہیں کہ ہم پروردگار تیری راہ میں ہم اولاد قربان کر دیں گے، ہم بچے قربان کر دیں گے. 12 اولاد اور 13 اولاد تو دور کی بات ہے، ایک بھی چلا جائے گا تو تڑپ کے بے قرار ہو جائیں گے. پورا مال تو درکنار، ایک پیسہ بھی مانگ لے تو کہاں زکات دے رہے ہیں بتائیے آپ؟ کہتے ہیں ہم خمس بھی دیتے ہیں. ارے جب زکات نہیں دیتے تو خمس کیا دیں گے آپ؟ جب 2.5% نہیں دیتے تو اس سے زیادہ دینے کی آپ سے توقع کیا ہے؟ کیا ہم خیرات کر دیتے؟ آپ خیرات کرتے ہوں گے، اللہ کی راہ پہ نہیں دیتے، اپنی پوزیشن کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کروڑوں روپے دے سکتے ہیں، لیکن اللہ کی راہ میں 2.5% بھی نہیں دے سکتے. تو اللہ نے امتحان لے لیا ایوب کا، ایک کے بعد ایک بیٹا دنیا سے گزرتا چلا گیا، لیکن محبت میں اضافہ ہی ہوتا رہا، عشق میں اضافہ ہی ہوتا رہا، عشق میں اضافہ، یہاں تک کہ سارے باغات جل گئے، غربت آ گئی، لیکن محبت ہے کہ ختم نہیں ہوتی، عشق ہے کہ ختم نہیں ہوتا، عشق ہے کہ ختم نہیں ہوتا، یہاں تک کہ شیطان عاجز آ گیا، یہاں تک کہ سب عاجز آ گئے. اب شیطان نے کہا کہ شاید پروردگار ان کی صحت تو اچھی ہے، اس لیے یہ اپنے صحت پر مغرور ہے کہ آج باغ جلا ہے تو قوت بازو سے پھر باغ اگا لیں گے، قوت بازو سے پھر اولاد پیدا کر لیں گے. اگر اب اسی لیے تیری ہم تو ثنا کر رہے ہیں. تو اللہ نے کہا ہم ان کی صحت کو بھی چھین لیتے ہیں، صحت بھی چلی گئی، پھر بھی عشق الہی ہے کہ ختم نہیں ہوتا، ذکر الہی ہے کہ ختم نہیں، گھلے جا رہے ہیں اس کی محبت میں، اس لیے کہ اس کے علاوہ کسی سے محبت ہے ہی نہیں، کوئی غیر کی محبت دل میں ہے ہی نہیں، محبت کس سے کرے، کوئی لائق محبت ہی نہیں ہے. ایوب نے کہا پروردگار تیری راہ میں گھلنے کا بھی بڑا مزہ آتا ہے، ہجر کی ہچکیوں میں مزہ آتا ہے، سب کچھ چلا جائے تو عشق اور بڑھ جاتا ہے، اس لیے کہ سب چیزیں تیرے عشق سے روکنے والی تھی لیکن جذبہ عشق نے تجھ سے اتنا قریب کر دیا ہے کہ جیسے جیسے بیٹے جاتے رہے عشق بڑھتا رہا، عشق انتہا کو پہنچ گیا. پھر اللہ نے انہیں صحت بھی واپس کی، اولاد بھی واپس کیا، باغات بھی واپس کیے. عشق کی داستانیں بہت طویل ہیں، راتیں گزر جائیں گی لیکن عاشقان الہی کی داستانیں ختم نہیں ہوں گی. آپ یہ مت سمجھیے کہ صرف آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے بہت ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم چاہیں تو زبردستی انہیں مجبور کر سکتے ہیں، ان کی پیشانیوں کو ہم زبردستی اپنی چوکھٹ پہ جھکا سکتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ نفرت کے سجدے نہ ہو، محبت کے سجدے ہو. ہم نہیں چاہتے کہ مجبوری میں جان دے، ہم چاہیں تو ان کے جیب سے پیسے نکال لیں، لیکن ہم چاہتے ہیں دیتے ہیں، دے کے خود مانگتے ہیں. جیسے بڑے لوگ بچوں کو پیسے دے کے کہتے ہیں بیٹا پیسہ دو، تو جو نادیدے ہوتے ہیں وہ بچے جو ہیں نہیں دیتے. 1000 روپیے دے کے 100 روپیے مانگتے ہیں ماں باپ. لیکن تو ایسے بعض بوڑھے بھی بچے ہوتے ہیں، 70 سال کے بوڑھے تو ہو جاتے ہیں، جسمانی اعتبار سے بوڑھے ہو گئے لیکن عقل کے اعتبار سے اب بھی بچے ہیں. جب بوڑھوں سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے یہ جو دولت میں نے دی ہے اب اس میں سے ایک پیسہ دے دو، نہیں دیتے. یہ بچپنا نہیں تو اور کیا ہے، نہیں دیتے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ عاشقان الہی اس دنیا میں نہیں رہے. اولاد دینا یہ اور بات ہے، لیکن جس اولاد سے محبت ہو محبت کو قربان کر دینا. دیکھیے آپ 1000 روپیے کیا 10000 روپے بھی دے سکتے ہیں، لیکن وہ جو 100 روپے کی انگوٹھی ہے منگنی کی وہ نہیں دے سکتے آپ. کیوں؟ اس لیے کہ وہ 100 روپے کی انگوٹھی سے آپ کو محبت ہے، فرض کیجیے، ہے نا. وہ جو جس انگوٹھی سے آپ کو محبت ہے نا وہ آپ نہیں دے سکتے. آپ 1000 بھی دے سکتے ہیں، 10000 بھی دے سکتے ہیں. آپ کہیں گے میں سب کچھ دے سکتا ہوں، یہ انگوٹھی مت مانگو. اور فرمایا آپ نے، یعنی انسان ہر چیز دے سکتا ہے، اپنی محبت نہیں دے سکتا. جب محبتیں ٹکرا جائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کہے کہ ان سے اس سے محبت ہے یا مجھ سے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون تحبون. اور فرمائیے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے. اسی لیے تو کہا کہ وہ شخص کبھی بھی محبت پر فائز نہیں ہو سکتا ہے. لن تنالوا البر، وہ نیکی نہیں حاصل کر سکتا مگر یہ کہ وہ چیز اللہ کی راہ میں نہ قربان کر دے جو سب سے زیادہ عزیز ہو، جس سے وہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہو، وہ چیز اللہ کی راہ میں نہ قربان کر دے. آپ دولت مند ہیں، کھائے پیے ہوئے ہیں، تو ایک ایک دیگ بھی آپ بانٹ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن افطار کی حالت میں ہو، گھر میں ایک دانہ نہ ہو، رات کا اندھیرا ہو کہ بازار بند ہو چکا ہو اور سارے دروازے مدینے کے بند ہو چکے ہوں، اور یہی ایک سوکھی ہوئی روٹی پہ گزارا ہو اور فقیر آ کے یہی روٹی مانگ لے، تو انسان کہتا ہے کہ میں دولت دے سکتا ہوں، میں سب کچھ تجھے دے سکتا ہوں، میں کل صبح آ میں تجھے پورا دیگ دے دوں گا، لیکن آج میں سوکھی ہوئی روٹی نہیں دے سکتا. یہ ہے نا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ امتحان لے رہا ہے، جس روٹی سے تمہیں محبت ہے وہی روٹی میرے حوالے کر دو، وہی روٹی میرے حوالے کر دو جس روٹی سے تمہیں محبت ہے. غور فرمایا، خلیل کو اپنے بیٹے سے بہت محبت تھی، یعقوب کو اپنے یوسف سے بہت محبت تھی، 12 بیٹے تھے لیکن اس بیٹے سے بہت محبت تھی. یعقوب کو اپنے 12 بیٹوں سے اتنی محبت نہیں تھی جتنی یوسف سے محبت تھی، تو جس یوسف سے محبت تھی اسی یوسف سے امتحان لیا گیا کہ وہی یوسف چھین لیا گیا جس سے محبت تھی، ہے نا؟ ابراہیم خلیل سے وہ فرزند کو لیا جا رہا ہے کہ جس کو انہوں نے منتوں مرادوں سے پایا تھا، جس سے انہیں محبت تھی، جس بیٹے سے انہیں لگاؤ ہو گیا تھا، اور بیٹے جن سے محبت نہ ہوتی۔ کتنے باپ ایسے ہیں جو بیٹوں کو قتل کر دیتے ہیں، کتنے بیٹے ایسے ہیں جو باپ کو قتل کر دیتے ہیں۔ بات بیٹے اور باپ کی نہیں ہے عزیزان گرامی، بات محبت کی ہے۔ بات اولاد کی نہیں ہے، اولاد دینا بھی آسان ہے، محبت کو قربان کرنا بہت مشکل ہے۔ اپنے عشق کی قربانی بہت مشکل ہے، عشق کے گلے پہ خنجر چلانا یہ بہت مشکل کام ہے۔ خلیل نے بیٹے کے گلے پہ خنجر نہیں چلایا، بیٹے کے گلے پہ خنجر چلانا ہمارے اور آپ کے لیے بھی آسان ہے، لیکن محبت کے گلے پہ خنجر چلانا یہ ہمارے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے، یہ خلیل ہی کا کارنامہ ہے۔ یہ قربانی اولاد کی قربانی نہیں ہے، محبتوں کی قربانی ہے، یہ عشق کی قربانی ہے۔ یہاں جذبے قربان ہوئے ہیں، تمناؤں کو قربان کر دیا ہے، عشق قربان ہو گیا ہے۔ عشق ایک ایسی چیز ہے جسے قربان نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن اولاد کی محبت کو محبت الہیہ کے مقابلے میں خلیل نے قربان کر کے بتایا کہ پروردگار تیری ذات سے مجھے اتنی محبت ہے کہ میں ہر محبت سے درگزر کر سکتا ہوں، لیکن تیری محبت کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ ہے مقام امتحان۔ اگر یہ حقیقتیں اگر آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو پھر کربلا آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ یہ مقدمے کے بغیر اگر ہم مصائب پڑھیں گے تو مصائب آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ کیوں نہیں سمجھ میں آئیں گے؟ وہ عورتیں کہ جن کو حجاب سے محبت نہیں ہے، ان کے سامنے جب حجاب کے اترنے کا ذکر ہوگا تو آنکھوں سے آنسو نہیں نکلیں گے، اس لیے کہ ان کو قدر حجاب نہیں ہے، اس لیے کہ وہ نہیں جانتے ہیں کہ حجاب سے محبت کیا ہے، ہے نا؟ جن سخت دل باپ کو اپنی اولاد سے محبت نہ ہو، جو اپنی اولاد کو آنکھ کیے دے رہا ہے، اپنی نظروں سے دور کیے دے رہا ہے، جس کو اپنی اولاد سے نفرت ہے، اس نفرت والی اولاد کا گلا کاٹنے کے لیے کہا جائے تو بالکل تیار ہو جائے گا باپ بیٹے کا گلا کاٹنے کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے نفرت کرتا ہے۔ اور فرمایا آپ نے، تو ہم لوگ جو نفرتوں کے ماحول میں پلے بڑے ہیں، ہم محبتوں کو نہیں سمجھ سکتے، ہم عشق کے درجے کو نہیں سمجھ سکتے، اس لیے کہ ہم خود غرضیوں کے ماحول میں ہیں، ہم نفرتوں کے ماحول میں ہیں، ہمیں محبت نہیں۔ ہم دوست کی موت پہ نہیں روتے، ہم عزیزوں کی موت پہ نہیں روتے۔ ہم سے اگر عزیز چھین لیے جائیں تو یہ ہمارا کون سا بڑا امتحان ہے؟ ہم کو کربلا کے مصائب پہ کیوں رونا آئے گا جن کو اپنے احباب سے محبت؟ وہ کیا جانے کہ حسین کو اپنے حبیب سے کتنی محبت تھی، کہ حبیب کی جدائی حسین کو کیسے برداشت ہوئی ہوگی، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ کیونکہ یہ بچپن کا دور جس سے حسین وابستہ ہے، جس کی جدائی کو حسین برداشت نہیں کر سکتے۔ کربلا اور عشق الہی کی اس منزل کو سمجھنا ہے تو پہلے ایوب کے عشق کو سمجھنا ہوگا، یعقوب کے عشق کو سمجھنا ہوگا، خلیل کے عشق کو سمجھنا ہوگا۔ بغیر عشق خلیل کو سمجھے ہوئے کربلا نہیں سمجھ میں آ سکتی۔ جو لوگ حماقت کر رہے ہیں کربلا کو سمجھنے کی، پہلے وہ جذبہ خلیل کو سمجھنے کی کوشش کریں، پہلے وہ ایوب کے درجے تک پہنچنے کی کوشش کریں، پہلے وہ درد یعقوب کو سمجھنے کی کیفیت کو محسوس کریں کہ یوسف کی جدائی سے یعقوب کے دل پہ کیا اثر پڑتا ہے کہ آنکھیں روتے روتے سفید ہو گئی۔ وہ لوگ کربلا سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ لوگ کربلا پہ رونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تعجب تو اسی بات پہ ہوتا ہے عزیزان گرامی، کربلا پہ رونے کا حق یعقوب علیہ السلام کو ہے، کربلا پہ رونے کا اختیار، کربلا پہ رونے کا حق اگر پہنچتا ہے تو وہ ایوب علیہ السلام کو پہنچتا ہے، وہ یونس علیہ السلام کو اور ابراہیم خلیل کو پہنچتا ہے۔ انبیاء روئیں تو عزادار حسین بن سکتے ہیں، ہم اور آپ رو کر عزادار کیسے بنیں گے جبکہ معرفت ہی نہیں ہے ہم کو؟
معرفت ہی نہیں ہے. جو لوگ یتیموں پہ ظلم کرتے ہیں وہ یتیموں کا درد کیا جانے, جو دوستوں سے رشتے توڑ لیتے ہیں وہ لوگ دوستوں کی محبت کیا جانے, جو اپنی اولاد پر ظلم کرتے ہیں وہ اولاد کی محبت کیا جانے. وہ اپنی اولاد, یہ ظلم کرنے والے کیا جانے کہ مظلومیت کس چیز کا نام ہے. امام حسین پر رونے سے پہلے عزیزان گرامی پہلے درد محسوس کیجئے, پہلے محبت ایجاد کر کے دیکھیے کہ محبت کی جدائی سے کیا گزرتا ہے انسان. جن لوگوں کو پیسے سے محبت ہے وہ پیسہ نہیں قربان کرنا چاہتے, جن کو مال سے محبت ہے وہ مال نہیں قربان کرنا چاہتے. اب میرے پاس وقت ختم ہو چکا ہے, ورنہ میں آپ کو ایسی ایسی مثالیں دیتا کہ آپ کو یقین ہو جاتا کہ یہ کون سی حقیقت کا نام ہے. میں اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے لاکھوں مثالیں دے رہا ہوں کہ ضرورت نہیں ہے کہ انسان کو محلوں سے محبت ہو, جھوپڑی سے محبت ہو جاتی ہے تو انسان اس کی خاطر قربان نہیں کرنا چاہتا, اپنی جھوپڑی میں آگ لگانے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتا, چاہے اس کا ایمان ہی چلا جائے, ہے نا, چاہے ایمان ہی چلا جائے. شیطان ایسے حائل ہو جاتا ہے عزیزان گرامی. لیکن وہ کون سے جذبہ عشق تھے کہ مال و اسباب کی فکر تو درکنار, عشق الہی میں ایسے سرشار تھے عشق الہی سے کہ اپنی اولاد کو قربان کرنے کے لیے, ایسی اولاد نہیں شبیہ پیغمبر جیسی اولاد. دیکھیے اولاد اولاد یہ اولاد کہہ کے درجے کو مت گرائیے, آپ اس اولاد کو سمجھ ہی نہیں سکتے. آپ کو محمد سے محبت نہیں ہے تو شبیہ محمد سے کیا محبت ہوگی, آپ کو پیغمبر سے جب محبت نہیں ہے, آپ جب پیغمبر کی محبت کو فعل حرام سمجھتے ہیں تو شبیہ پیغمبر سے آپ کی کیا محبت ہوگی. اس لیے کہ جس کو پیغمبر سے محبت ہوتی ہے اس کو شبیہ پیغمبر سے بھی محبت ہوتی ہے. حسین محمد سے کتنا وابستہ تھے آپ نہیں سمجھ سکتے, کیونکہ آپ کو محمد سے محبت ہی نہیں ہے. تو شبیہ محمد کو خاک و خون میں آلودہ دیکھ کر دل حسین پہ کیا گزری ہوگی. یہ بہت بڑا امتحان لیا گیا ہے حسین سے کربلا میں. کربلا میں جو حسین سے امتحان لیا گیا ہے, یہی تو کہہ رہے تھے امام حسین علیہ السلام کہ میرے لال قاسم, میں تمہارے چہرے میں حسن کا چہرہ دیکھ رہا ہوں, میں تمہیں نہیں رخصت کر رہا ہوں بلکہ اپنے سگے بھائی کو رخصت کر رہا ہوں. یہ جو کیفیت امام حسین کی تھی, دیکھیے امام حسین نے اپنے جوان بیٹے علی اکبر کو رخصت کیا تو کوئی تاریخ یہ نہیں کہتی کہ رخصتی کے موقع پر حسین غش کھا کے گرے ہوں, لیکن مورخ کا بیان ہے, مقتل کا یہ کہنا ہے کہ قاسم کو لپٹا کے حسین سینے سے اتنا روئے کہ غش کھا گئے. کہ کتنی محبت رہی ہوگی, ہم ان محبتوں کو نہیں سمجھ سکتے. ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ ایک پھوپھی کو اپنے بھائی کے اولاد سے کتنی محبت ہوتی ہے. ہم کربلا کی ان محبتوں کو نہیں سمجھ سکتے تو ہم کیسے عشق الہی کو سمجھ سکتے ہیں عزیزان گرامی. ہم درک نہیں, اسی یہی وجہ ہے کہ ہمارے آنکھوں سے آنسو ہی نہیں نکلتے. چیخیں تو بہت مارتے ہیں لیکن آنسو کب نکلتے ہیں, جب دل پہ ٹھیس پہنچتی ہے تو آنسو نکلتے ہیں. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ سب کچھ دینا آسان ہے, آنسو دینا بہت مشکل ہے. اس لیے عزاداری کے ارکان میں سے ایک رکن آنسو ہے, آنسوؤں کا بہانہ عزاداری ہے. جب دل پہ ٹھیس پہنچتی ہے نا تو آنسو, اس درد کو جب محسوس کرتے ہیں کہ وہ لوگ وہ تھے کہ جن کو اپنی اولاد سے زیادہ حسین کی اولاد سے محبت تھی. یہی وجہ ہے کہ ان کی جدائی پر آپ کیا مقتل میں یہ بتا سکتے ہیں کہ جب اون و محمد کے لاشیں آئے ہیں تو زینب نے بے قراری کا مظاہرہ کیا, اضطراب کا مظاہرہ کیا, زینب غش کھا کے گر گئیں, ایسا نہیں ملے گا تاریخ میں, بلکہ بڑا اطمینان ملے گا, بڑا سکون ملے گا. جب خبر شہادت جناب زینب نے سنی تو شکر کا سجدہ بجا لایا, یعنی پورے ہوش و حواس میں تھی, غش نہیں کھائی, گھبرائی نہیں, پریشان نہیں ہوئی. لیکن راوی کا بیان ہے کہ جب علی اکبر کے لاشے کے آنے کی خبر ملی تو زینب بے قرار ہو گیا۔ کوئی دنیا کی پھوپھی یہ بات کو کیسے محسوس کرے گی کہ اس کو اپنی اولاد پر غش نہ آئے لیکن بھائی کے بچوں پہ اتنا درد محسوس کرے کہ اپنے آپ کو قابو میں نہ رکھ سکے، اتنی بے قرار ہو جائے، اتنی مضطرب ہو جائے کہ لاشے پہ گر جائے، ضبط نہ کر سکے گریے کو۔ تو یہ علی اکبر علیہ السلام سے محبت جناب زینب کو اتنی زیادہ تھی کہ ماں معلوم نہیں ہو رہی تھی کہ علی اکبر کی ماں کون ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب شہادت علی اکبر کا ذکر آتا ہے تو پرسا ماں کو نہیں زینب کو دیا جاتا ہے کہ علی اکبر کی شہادت کا زینب پرسا قبول کرو، اس لیے کہ یہ داغ آپ کے دل کا داغ ہے، اس لیے کہ آپ کو اپنے بھائی سے اتنی محبت ہے کہ آپ اپنے بھائی کو غمزدہ نہیں دیکھ سکتی، حسین کے آنکھوں میں آنسو زینب نہیں دیکھ سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ جب علی اکبر علیہ السلام کا لاشا خیمے میں پہنچا تو زینب کبریٰ کی دل خراش فریادوں سے زمین کربلا تہبالا ہو رہی تھی، خیمے سے آواز آ رہی تھی، وا محمدا وا علیا وا حسینا، ہائے حسین کا جوان فرزند علی اکبر دنیا سے۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحيم۔ پروردگارا ذکر قلیل کو قبول فرما، مریضوں کا شفا یاب فرما، حج و زیارات کے مشتاقین کو بار بار مشرف، مسلمانوں کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام و مسلمین کو سرفراز فرما، دشمنان دین دشمنان اسلام بالخصوص امریکہ اسرائیل کو ذلیل و خوار فرما، ادبات عالیہ کربلا سامرا کاظمین کی حفاظت فرما، جنت البقیع کی تعمیر نو فرما، آل سعود آل نیحان اور آل خلیفہ کا خاتمہ فرما، پروردگارا روضہ شہزادی زینب کی حفاظت فرما، سید مقاومت کی نصرت فرما، پرور